بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور فمن ادرك ذلك الزمان فليخطر العجز على الفجور او كما قال عليه الصلاه والسلام. قابل احترام دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت مرحومہ بنایا ہے. اس امت کا لقب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی ہذہ مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت شامل حال ہے. مرحوم، مرحومہ اسی کو کہتے ہیں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رحمت للعالمین بنایا. آپ کی رحمتوں کا جو ظہور ہے مختلف شکلوں میں اور صورتوں میں ظاہر ہوا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو رحمت کاملہ سے نوازا ہے. اس کے مختلف شکلوں اور صورتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا. ایک کہ پچھلی قوموں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نافرمانی پر سزائیں اور آفتیں جو آتی تھیں اجتماعی طور پر، اللہ نے اس امت کی حفاظت فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ اس امت کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، جسے پچھلے زمانے میں پوری کی پوری قوم اللہ کی آفتوں کا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس عذاب سے محفوظ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک تقوینی نظام ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جب تک یہ دنیا میں ہے مختلف قسم کے فتنے اور آزمائشوں میں اس کو ڈالتے ہیں اور پرکھتے ہیں کہ کون اپنے کو بچا کر چلتا ہے، کون اس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن جب فتنے امت میں آتے ہیں تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس فتنے کے اندر متاثر ہو جاتے ہیں، اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو فتنے میں مبتلا تو نہیں ہوتے لیکن فتنوں کا اثر محسوس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فتنے آئیں دنیا میں اور بالکل وہ فتنہ پروف ہو، ایسا کوئی شخص نہیں ہے. جیسے سردی آئی، موسم سردی کا، بارش کا، سخت قسم کی سردی جب آتی ہے، اس کی نمی، اس کی رطوبت ہم اپنے گھر کے برتنوں میں، اپنے کپڑوں میں محسوس کرتے ہیں. دیکھا ہوگا گرمی سخت قسم کی پڑتی ہے، باہر گرمی ہے لیکن اس گرمی کی تپش جو ہے گھر کے اندر کے چیزوں میں محسوس کرتے ہیں، حالانکہ گھر کے اندر ہے وہ چیز. گھر کے اندر الماری کے اندر کپڑے رکھے ہوئے ہیں لیکن بارش کی نمی اور اس کی رطوبت ہمیں کہاں محسوس ہوتی ہے؟ گھر کے اندر کی چیزوں میں محسوس ہوتی ہے. اسی طرح مسلمانوں کے جو دل ہیں، نیک لوگوں کے جو دل ہیں، اگرچہ کہ وہ فتنوں سے متاثر نہیں ہوتے لیکن جب فتنے آتے ہیں تو وہ فتنوں کے اثرات الگ طرح سے ان پر پڑتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، ایک دعا تو وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں ہر اس فتنے سے جو ظاہری قسم کے فتنے ہیں اور باطنی قسم کے فتنے ہیں. کیونکہ فتنے دو قسم کے ہیں، ایک فتنہ ہے عملی فتنہ، بے حیائی کا، جھوٹ کا، تکبر کا، معاملات کی خرابی کا، غیبت کا، یہ ایک قسم کا فتنہ ہے، معاملات کے بگاڑ کا یہ فتنہ ہے. یہ سارے اعمال کے فتنے ہیں، عملوں کی لائن کے جو فتنے ہیں اس کے اثرات اعمال پر مرتب ہوتے ہیں. اعمال کے جتنے عملی فتنے ہیں اس کا اثر اعمال صالحہ پر پڑتا ہے، عقیدوں پہ نہیں پڑتا. شراب کا عام ہونا ایک فتنہ ہے، اس ایک آدمی شراب پینے لگے تو اس کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس کے عمل میں ضرور فرق آئے گا. رشوت عام ہو جائے ایک فتنہ ہے، لیکن ایک آدمی رشوت میں جب اس کے فتنے میں مبتلا ہو اس کے عقیدے میں اس کو ایک اثر نہیں، لیکن اعمال میں ضرور اس کے اثر پیدا ہوگا. اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اعمال کے جتنے فتنے، عملی جتنے فتنے ہیں، جب آدمی اس فتنوں میں ڈوبتا ہے تو اس کے اثرات اعمال صالحہ میں پڑتے ہیں. کیا؟ نمازوں میں کمی، روزوں میں کمی، اور پھر جو ہے نیک اعمال کے اندر اس کو جو ہے قوت نہیں ملتی. اور دوسری چیز جو ہے عقیدے کے فتنے، ما ظہر منہا وما بطن، اندر کے فتنے. یہ اندر کے جو فتنے ہیں، یہ اندر کے فتنے اندر کو متاثر کرتے ہیں. یہ اندر کے جو فتنے ہیں، سب سے بڑا جو فتنہ ہے باطنیہ جس کو کہتے ہیں، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ما ظہر منہا وما بطن. تاریخ کے اندر اگر اٹھا کر دیکھیں، اسماعیلی فرقہ جس کو باطنیہ کہتے ہیں، یہ ایسا فتنہ ہے. جب فتنہ یہ اسلامی تاریخ میں شروع ہوا تو اس کے بعد سے اسلام کی ضروریات دین جتنی ہیں، عقیدے کے دین کے عقائد جتنے ہیں، اس میں تحریف کا، تعویل کا، انکار کا دروازہ کھل گیا. اور اس کو اور بہت خوبصورت طریقے سے اس فتنے کو ڈیکوریٹ کیا گیا، اور دشمنوں نے اس فتنے پر کیا کیا، ریسرچ کروائی گئی اسلام کے نام پر. اور بیچارے مسلمان نوجوان پی ایچ ڈی اسلامی اسلامیات پر جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آتے تھے، ان کو اسلامیات پر یہ بھائی اس پہ تم تحقیق کرو، وہ بیچارے اسلامیات پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کرتے 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 نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے، دین کے بنیادی چیزوں میں شک میں پڑ کے جاتے ہیں ڈگری لے کے. یہ دیکھیں، یہ اندر کا فتنہ متاثر کر رہا ہے. آدمی جو ہے کسی چیز میں پی ایچ ڈی کرنے کا مطلب تخصص حاصل کرے، تخصص حاصل کرنے کو پی ایچ ڈی کہتے ہیں، اس فن میں ماہر بننا. تو دین یہ اندر کا فتنہ ہے. جو عملی فتنے ہیں علمی فتنے ہیں جو اس کے علم کو بگاڑ رہے ہیں، اس کے عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں. تو ذہن میں رکھنا ہے دو قسم کے فتنے ہیں. ایک علم، جب بھی ہم کوئی حدیث پڑھیں فوراً دیکھنا ہے یہ اس کا تعلق عمل سے ہے یا عقیدے سے. اگر یہ عمل کا اس فتنے کا تعلق عمل سے ہے، ہاں اگر اس فتنے میں اگر میں متاثر رہوں گا تو میرا عمل اس سے عمل خراب ہوگا. اگر یہ فتنہ عقیدے سے متعلق ہے تو پھر اگر اس فتنے میں کوئی آدمی مبتلا ہوگا اس کے عقیدے میں ضرب پڑے گی. ہوتا یہی ہے، ہاں ہوتا یہی ہے. آدمی دیکھے، جب آدمی جو ہے کسی بھی اسلامیات پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں، صحابہ پر زبانیں کھل رہی ہیں، صحابہ پر زبانیں کھل رہی ہیں، دین کے جو ضروریات ہیں، صحابہ جو دین کا دین پر اعتماد اسی وقت ہوگا جب صحابہ پر اعتماد ہوگا. اگر ان پر ہی اعتماد اٹھ گیا تو پھر آدمی کو دین پر کیا اعتماد ہوگا بولے. تو اللہ حفاظت فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. کیا دعا ہے؟ ایک دعا تو وہ ہے ظاہر منہا وما بطن، ایک دعا ہے اللہم اذا اردت بقوم فتنتن، اے اللہ جب آپ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں، کسی قوم پر کوئی فتنہ ڈالنا چاہیں، اذا اردت بقوم فتنتن فاقبضنی الیک غیر مفتون، اے اللہ اس فتنے میں متاثر کیے بغیر آپ مجھے اٹھا لیجیے. اللہم اذا اردت بقوم فتنتن، کیونکہ فتنہ ایسی چیز ہے، مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل شیء ینقص الا الشر فانه یزاد فیہ. عجیب بات ہے، کل شیء ینقص الا الشر، جب آپ نے آپ کیا فرما رہے ہیں کل شیء ینقص، ہر چیز دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں زوال کی طرف جا رہی ہیں. ینقص کے معنی وہ رفت، ینقص کے معنی کیا ہے؟ زوال کی طرف، کوئی چیز طرف، جتنے خیر کے، سعادت کے، برکتوں کے اور نفع کی جتنی چیزیں ہیں سب کہاں جا رہی ہیں؟ زوال. کل شیء ینقص الا الشر، لیکن برائی اور فتنہ ایک ایسی چیز ہے جو ترقی پہ جا رہا ہے. جتنا زمانہ نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے، جتنا قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اتنا یہ فتنہ اور شر اتنی تیز رفتاری سے بڑھتا جا رہا ہے. ہم خود دیکھیں پچھلے زمانے میں جو برکتیں تھیں آج وہ برکتیں ہیں، پچھلے زمانوں میں جو محبتیں تھیں آج وہ ہمارے اندر ہیں، پچھلے زمانوں میں جو دلوں کی صفائی تھی آج ہمارے اندر ہے، پچھلے زمانوں میں جو اختلاف کے ساتھ اکرام ہوا کرتا تھا آپس کا، کیا وہ آج ہمارے اندر ہے؟ پچھلے زمانوں میں بچوں میں جو اطاعت تھی ماں باپ کی، کیا آج ہے؟ پچھلے زمانوں میں جو میاں بیوی کے درمیان جو سکون اور محبت گھروں کا جو ماحول تھا آج ہے؟ کل شیء ینقص، ہر چیز تنزلی کی طرف جا رہی ہے. ہاں، ہر چیز تنزلی کی طرف جا رہی ہے. آدمی دیکھ لے، اپنی زندگی میں دیکھ لے، اپنے گھریلو زندگی میں دیکھ لے، اپنے خاندانی زندگی میں دیکھ لے، ہر چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، 1400 سال پہلے آپ نے اعلان کر دیا، آج کے زمانے کے بعد ہر چیز رو بتنزل، تنزلی کی طرف بس چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے. لیکن ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو ہر چیز ترقی نظر آ رہی ہے، ہمیں تو ہر چیز. ہاں بھائی، یہ جو ترقی نظر آ رہی ہے نا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ فرمایا ہے. یہ جو ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں عام طور پر معمول کیا تھا، لوگ جو ہے اپنے اپنے محلے میں نماز پڑھتے تھے فجر کی. مسجد نبوی میں وہ لوگ نماز پڑھتے تھے جو تہجد میں ہوتے تھے، اسی لیے مسجد نبوی میں فجر کی نماز اول وقت ہوتی اور بقیہ مسجدوں میں مدینہ منورہ کے اندر اسفار میں تاخیر سے نماز ہوتی تھی. اسی لیے علماء نے حدیث میں کیا فرمایا، اسفروا بالفجر، فجر کو کیا کریں؟ اسفار کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا سا اجالے کے ساتھ پڑھیں، وہ اجر میں زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں پڑھتے تھے، زیادہ اندھیرے میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تہجد میں لوگ جمع ہوتے تھے، فوراً وہ فجر پڑھ کے لوگوں کو رخصت کر دیتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے فجر کی نماز کے بعد، پلٹ کر دیکھے تو مسجد بھر گئی ہے، مسجد بھر چکی. پلٹ کے دیکھے مسجد بھری ہوئی ہے، آپ جو ہے نا مسکرانے لگے اور کہنے لگے، مجھے پتا ہے تم لوگ کیوں آئے. صحابہ کرام بڑے بے تکلف، ان کے اندر کوئی بناوٹ، کوئی تکلف، کوئی تصنع، کوئی چیز نہیں، بالکل بے تکلف رہتے تھے صحابہ کرام، بناوٹ ان کے اندر نہیں. آدمی کی خوبی کیا ہے؟ آدمی جو ہے نا بات کرے تو بناوٹی نہ ہو، تصنع، تکلف، اس سے بات صاف ہو، یہ خوبی ہے مومن کی. صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتا ہوں تم لوگ کیوں آئے ہو. تو صحابہ کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتا چلا کل مال آیا ہے بحرین سے، ہمیں وہ چاہیے اس لیے ہم آئے. سیدھی بات ہے، نہیں نہیں، آپ کی خدمت میں آئے ہیں، بس زیارت ہو جائے، حاضری کی توفیق ہو جائے اور بس مصافحہ ہو جائے، ایسے گھوم پھرا کے بات کرنا ایسا کچھ نہیں ہے. سیدھے سیدھے فرمایا کہ مال آیا سنے، اس لیے ہم فجر میں آ گئے. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات، اللہ نے یہ دیا ہے مال، اور میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک یہ مال تقسیم نہ کر دوں. تقسیم دلایا، یہ تمہارے لیے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک فرمایا، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتم. خوشحالی کے فتنے سے ڈرایا، خوشحالی میں رہ کر آدمی اللہ کو بھول جائے یہ بڑا فتنہ ہے. خوشحالی میں رہ کر شکر کرے، اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے، یہ چیز نہیں. فرمایا دیکھو، مجھے تم پر سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ فقر کا، تنگستی کا نہیں ہے، سب سے زیادہ خوف مجھے تم پر کس کا ہے؟ تم پر مال زیادہ ہو جائے گا، اس مال کے زیادہ ہونے پر تمہارے اندر وہ بیماری آئیں گی جو بنی اسرائیل میں آئیں. مجھے اس کا ڈر ہے, مال آنا بیماری نہیں, مال کے آنے کے بعد وہ پچھلے قوموں کی بیماری آنا, مجھے وہ چیز ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام اتنے سادے سادے ساتھ ساتھ, تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل شیء ینقص الا الشر, ہر چیز میں زوال ہے, ہر چیز زوال کی طرف جا رہی ہے, لیکن کیا ہے؟ اب ترقی ہے. اب ترقی میں آدمی دیکھے کس چیز کو ترقی, مال کے آنے پر اللہ کو بھول رہا ہے, ظاہر میں ترقی ہے لیکن حقیقت میں تنزلی ہے. مال کے آنے پر شکر کے بجائے ناشکری بڑھ رہی ہے, مال کے آنے پر توازو کے بجائے تکبر بڑھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو حدیثیں ہیں دوستو, یہ حدیثیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ دور حاضر کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کی روشنی میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اصل میں ہم جائزہ لیں اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنی زندگی میں, ورنہ تو دنیا تو فتنوں سے بھری پڑی ہے, بھری پڑی ہے. ہمارا معاملہ اللہ سے صاف ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خط میں کیا لکھ رہے ہیں؟ ام المومنین, آپ مختصر سی مجھے نصیحت فرمائیے, مجھے نصیحت فرمائیے, لیکن وہ نصیحت مختصر ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا, من التمس رضا اللہ بسخط الناس, آپ نے کیا لکھا؟ معاویہ تم میں سے جو شخص, تم میں سے جو شخص, ہاں پہلے یہ کہنے لگے, انہوں نے اپنی طرف سے بجائے نصیحت کرنے کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی. فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص اللہ کو خوش کرنے کو اپنا مقصد بنا لے اور اللہ کو راضی کرنے میں اگرچہ کہ لوگ ناراض ہو رہے ہوں, اگرچہ کہ لوگ ناراض, بسخط الناس, لوگوں کی ناراضگی کے ذریعے سے بھی تم اگر اللہ کو خوش کر رہے ہو, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے, اللہ رب العزت ان مخلوق ان لوگوں کے شر سے تمہاری حفاظت کریں گے اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ڈال دیں گے. اور پھر فرمایا اگر تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے, اللہ تبارک و تعالی پورا کا پورا تمہیں لوگوں کے حوالے کر دیں گے, انہی کے رحم کرم پر تم زندگی گزارو. پھر کیا ہوگا آدمی دیکھیں, اللہ اپنی حفاظت سے حفاظت چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں. مخلوق کے حوالے آدمی ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ اسی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنا زمانہ نبوت سے دور ہوتا جائے گا, قیامت کے قریب جتنا زمانہ ہوگا, اتنے ہی فتنے اور شر بڑھتے جائیں گے, خیر کم ہوتا جائے گا. حضرت زبیر ابن عدی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں, انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے, بخاری شریف کی روایت ہے, اور آ کر کہنے لگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کے استاد تھے, کہنے لگے اب اس زمانے میں جو ہے حجاج ابن یوسف جو بہت زیادتی کرتا تھا, اس کی شکایت کی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ صبر کرو, صبر کرو. پھر فرمایا دیکھو ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ سخت ہوتا ہے, ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ بدتر ہی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ برائیاں فتنے بڑھتے ہی جائیں گے. آدمی آنے والے زمانے میں امید نہ رکھے, بلکہ آدمی آنے والے زمانے میں اپنا دین درست کرے. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے ہمیں کہ ان فتنوں کو سمجھ کر ان فتنوں سے اپنے اور اپنے دین کی حفاظت کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان, میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے. وہ زمانہ کیا؟ میرے پر مجھ پر آیا یا نہیں, وہ آدمی دیکھے. میری امت پر ایک زمانہ آئے گا, کیسا زمانہ؟ یخیر الرجل بین العجز والفجور. ایک آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے, یخیر, اس کو یہ آپشن پیش کیا جائے گا, اس کو یہ اختیار دیا جائے گا, بین العجز والفجور. فجور, فجور کہتے ہیں برائیاں, نافرمانیاں, گناہ, گناہوں کی زندگی والعجزی اور نکمے پن کی زندگی. کس کی؟ نکمے پن کی, بیوقوف, عجز کہتے ہیں نادان, نکما, ایک طرف نکما پن, ایک طرف گنہگاری, برائی, یہ دونوں کے درمیان اس کو کیا پیش کیا جائے گا؟ اختیار پیش کیا جائے گا, بھائی جی تو تم کس کو لوگے, نکمے پن کو لوگے یا پھر تم جو ہے نا برائیوں کو, گنہگار کی زندگی کو اختیار کرو گے. فمن ادرک ذلک الزمان, تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے, جس زمانے میں آدمی کو اس طرح کے حالات ملے, تو آپ نے فرمایا فلیختر العجز علی الفجور, وہ نکمے پن ہونے کو قبول کر لے برائی اور گنہگاری کی حالت کے مقابلے میں. اس حدیث کی شرح میں محدثین کیا لکھتے ہیں, العجز سے مراد یعنی بیوقوف, دین پر اگر میں چلوں گا لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے, اس کے مقابلے میں اگر میں نافرمانی کے راستے پر چلوں گا لوگ مجھے بڑا ثقافت والا, بڑا ہی عقل مند, بڑا ہی دور اندیش, دانش مند کہیں گے. ہاں الباب, عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, فہم بدل گئی. آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو آنے والی آخرت کی زندگی کو پہچانے اور اس کی تیاری کر لے, بے وقوف وہ ہے والعاجز من اتبع نفسه ہوا وتمنى على الله الامانی, خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور بھروسہ اللہ پر کرتا رہے. عقل مند کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے عقل مند کون ہے, انما يتذكر اولو الالباب, عقل مند ہے, عقل مند کون ہے؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. یہ عقل مند لوگ ہیں, اللہ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں, اللہ کے بندوں کے ساتھ جو عہد کیے ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں, اور رشتہ داروں کو, رشتوں کو جوڑ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ جب زندگی گزارتے ہیں تو صبر کرتے ہیں, اور اللہ کی خوشی کے لیے وہ برداشت کرتے ہیں, اور اللہ سے ڈرتے ہیں, اور ہر اچھی اور تندرستی حالت میں وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہیں عقل مندوں کی علامت. لیکن جب ایک آدمی, ایک اور حدیث دیکھ لیں اس سے اور بات کھلے گی. اللہ اکبر. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن, میری امت میں کچھ فتنے آئیں گے, اسے کچھ فتنے یعنی میری امت کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا, ان باتوں کو سننے کو ملے گا, ان باتوں کو سننے کو ملے گا, یہ اس میں آزمائے جائیں گے, اس طرح کے بول سننے کو ملیں گے. کیا ہے؟ یفارق الرجل فیہا اخاہ و ابا, کہ آدمی اپنے بھائی اور اپنے والد سے تعلق کو توڑے گا, بھائی سے بھی اور اپنے والدین سے تعلق توڑے گا, کہ ان سے جدا ہے گا. ہاں رشتوں, اس رشتے میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا, بھائی بہنوں کا, ان رشتوں کو توڑے گا. پھر فرمایا تو تطیر الفتنۃ فی قلوب الرجال منہم الى یوم القیامہ, لوگوں کے دلوں میں فتنے اس طرح آئیں گے حتی یعیر الرجل فیہا بصلاتہ کما تعیر الزانیۃ بزناہا. ایک آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے, حتی یعیر الرجل فیہا بصلاتہ, اس کے نماز پڑھنے پر اس کو عار دلایا جائے گا. نماز پڑھ رہا ہے, کیسے عار دلا رہے ہیں؟ کما تعیر الزانیۃ بزناہا, جس طرح ایک بدکار عورت بدکاری کرتی ہے اس کی بدکاری پر اس کو عار دلایا, عورت ہو کر اس طرح کی کام کرتی تو. یعنی مطلب نماز کتنا اونچا عمل, کتنا افضل عمل, کتنا. ایک آدمی نماز پڑھنے پر جب ارادہ کرتا ہے, نماز پڑھ کے آتا ہے, نماز پر اس کو عار دلاتے ہیں. نماز پڑھ کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی جیسے کوئی برا کام اس نے کر لیا. یعنی اندازہ لگائیں, نماز دین کا ستون ہے, نماز دین کے بنیاد ہے, دین پر چلنے کے لیے جب آدمی قدم اٹھاتا ہے اس کو جو ہے نا کوئی عار دلاتے ہیں. وہ کیا عار کیسے دلاتے ہیں؟ جیسے نعوذ باللہ اس نے کوئی برائی کر لی, کوئی بے حیائی اور بدکاری کا کام اس نے کر لیا. اسی لیے دوستو کیا ہے, عقل مندی کس چیز کا نام ہے؟ سوء فہم کا فتنہ, فہم کے بدلنے کا فتنہ ہے. آدمی دنیا سے اتنا متاثر ہوگا, مادیت سے اتنا متاثر ہوگا, دجالی فتنہ اتنا کام کرے گا کہ آدمی کی فہم بدلے گی. اور فہم کیسے؟ خود تو کیا دین پر چلے گا, جب کوئی دین پر چلنے کا ارادہ کرے گا تو اس کو اللہ حفاظت فرمائے, اس کو عار دلایا جائے گا. آج دیکھیں کیا معاشرے میں اس طرح نہیں ہو رہا. ایک عورت جب نیکی کا ارادہ کرتی ہے اس کو تو شوہر کی طرف سے سننے کو ملتا ہے. شوہر جب نیکی کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو تو اپنی بیوی کی طرف سے سننے کو ملتا ہے. کبھی ماں باپ کی طرف سے بچوں کو, کبھی بچے ماں باپ کو, کبھی دوست دوست کو. یہ دوست تھوڑی ہیں, یہ دوست تھوڑی ہیں کہ جو آدمی جو ہے عار دلائے دین پر چلنے کے لیے. عار تو کس کس چیز میں دلاتے؟ بے حیائی پر, برائی پر. جیسے قرآن کریم میں ہے, حضرت مریم جب وہاں سے واپس آ رہی تھی بچے کو اٹھاتے ہوئے, قوم نے کہا تمہارے والد اس طرح نہیں, تمہارے بھائی اس طرح نہیں, تم کیسے اس طرح. ما کان ابو کی امرا اشو و ما کانت امو کی بغیہ. عار دلا رہی ہے قوم ان کو, ابا ایسے نہیں, تمہاری ماں ایسی نہیں, تم ایسے کیسی بن گئی. فاشارت الی, کچھ نہیں کہا, اللہ کا حکم تھا منہ بند رکھو. انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف, کیا بچہ کیا بولے گا, تو بول. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شروع ہو گئے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی. یہ اس کو کہتے ہیں عار دلانا. قوم نے جس طرح حضرت مریم کو عار دلائی تھی, اسی طرح جو ہے نا لوگ نیکی کے کرنے پر, اچھائی کے کرنے پر لوگوں کو سننے کو ملے گا, یہ تانے ملیں گے. یہ ہے ایک فتنہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں جب آدمی زندگی گزارے گا آدمی کے پاس اس طرح کے آپشن آئیں گے. ہاں, ایک آدمی سوچے کہ نہیں میں اچھا عقل مند کہلاؤں اور بالکل ثقافت والا, تہذیب والا, مہذب آدمی کہلاؤں, اس کے لیے مجھے کیا کرنے پڑیں گے؟ گناہ کبیرہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. مجھے اس کے لیے اپنے کلچر, اپنے ماحول سے کمپرومائز کرنا پڑے گا, اور اس میں ہر وہ چیز مجھے کرنی پڑے گی جو اسلام نے منع کی ہے. یہ ہے فجور کا راستہ. اگر میں اس چیز کو ترک کروں گا اپنے شادی بیاہ میں, لوگ کہیں گے آیا بھی بیوقوف ہے, بیوقوف ہے, یہ کس زمانے میں آ گیا ہے؟ یہ تو آج سے 200 سال پہلے پیدا ہونا تھا, اس زمانے میں آ گیا, یہ کیا کام کر رہا ہے؟ اگر اس ارادہ کرے شادی کے اندر کہ مجھے اس سنت کو لانا ہے, اس حرام سے مجھے اس شادی کو بچانا ہے, تو سارے رشتے دار مل کے اس کو کیا کہیں گے؟ جس طرح منافقین نے صحابہ اکرام سے کہا, کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہا, ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لاتے. نعوذ باللہ. صحابہ اکرام جو بالکل مقدس ترین جماعت, انبیاء علیہ الصلات والسلام کے بعد سب سے افضل جماعت, ان کو کہا کہ انؤمن کما آمن السفہا, جواب نہیں دیے. نہ اللہ کے نبی نے جواب دیا, نہ صحابہ نے سن کے جواب دیا. جب ان کے کہنے پر اللہ نے جواب دیا, الا سنو انہم ہم السفہاء, حقیقت میں بیوقوف یہ ہیں. حقیقت میں بیوقوف کون ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون, ان کو علم نہیں ہے. سفیہ کون ہے, بیوقوف کون ہے؟ اسی لیے دوستو کیا ہے, آدمی یہ اس طرح اگر آدمی کو سننے کو ملے فوراً سمجھنا ہے یہ ایک فتنہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو سمجھے ہاں یہ فتنہ میری زبان پر نہ آئے. اگر کسی کو سننے کو ملے آدمی فوراً متوجہ ہو جائے, ہاں اس فتنے سے اللہ مجھے بھی بچائے, اس کو بھی بچائے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري كيف أمتي بعدي حين تتبختر رجالهم وتمرح نساؤهم وليت شعري حين يصيرون صنفين صنفا ناصبي نحورهم في سبيل الله وصنفا عمالا لغير الله تعالى. الله أكبر. زمانا جتنا نبوة سے دور اور قیامت کے قریب ہوگا فتنے اتنے ہی بڑھیں گے, اتنے ہی بڑھیں گے. کہ تک ایسا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا, کیا؟ لیت شعری, لیت شعری، کاش کاش کاش، لیتا کہتے ہیں کاش، کیف امتی بعدی، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، کیا حال دیکھنے کو ملے گا. ایک میں حدیث سناؤں، بڑی عجیب حدیث جو ہے نا، ایک ہے اس میں اندازہ لگائیں کہ زمانہ جو ہے نا، زمانہ، میں اس روایت کو پڑھتا ہوں پھر اندازہ لگائیں. قال ابن جریر فی تہذیب الآثار حدثنی ابو حمید الحمصی احمد بن مغیرۃ عن حدثنا عثمان بن سعید عن محمد بن مہاجر حدثنی الزبیدی عن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ انھا قالت یا ویح لبید حیث یقول ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي. ایک بڑی عجیب روایت ہے، اس میں سنے تو پتہ چلتا ہے کہ زمانہ کیسا بدلتا ہے، زمانے کا انقلاب کیسے ہوتا ہے. یہ سند ہے، سند کہتے ہیں چین کو، ہے نا. حدیث پاک کی خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ ہم تک سند کے ساتھ ثابت ہیں، سند کے ساتھ ثابت ہیں. تو حضرت ابن جریر فرماتے ہیں تہذیب الاثار میں، حدثنی ابو حمید الحمصی، حضرت زہری سے روایت ہے، حضرت عروہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لبید ایک آدمی تھا، اس کا ایک شعر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی کا آدھا علم اللہ نے عائشہ کو دیا ہے، اتنا بڑا علم ہر لائن میں، تفسیر میں، حدیث میں، ادب میں، اشعار میں. ہاں اشعار بھی بہت پرانے پرانے لوگوں کے اشعار یاد رہتے تھے، اور ان کے بھی خود اشعار. تو ایک شعر انہوں نے پڑھا، کیا شعر ہے دیکھیں، لبید کا ایک شعر ایسے ہی پڑھنے لگی، ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي. ایک شعر عربی کا اور پڑھی، پڑھ کے کیا کہنے لگی، ذهب الذين يعاش في اكنافهم، لبید ان کا شعر ہے، لبید کا. وہ لبید کہتا ہے چلے گئے وہ لوگ، چلے گئے وہ لوگ، افسوس میں کہہ رہا، ذهب الذين، چلے گئے وہ لوگ، ہم سے رخصت ہو گئے، یعاش فی اکنافہم، جن کے تلے، جن کی سرپرستی میں ہم زندگیاں گزارتے تھے. کہاں ہیں ایسے لوگ، کیسے ہمارے بڑے تھے، کیسے ہمارے اچھے لوگ تھے، وہ لوگ چلے گئے جن کی، جن کے اکناف تھے، جن کے کندھوں پہ ہم اپنا سر رکھ کے زندگی گزارتے تھے، ایسے اچھے ایسے نیک لوگ چلے گئے وہ دنیا سے. وبقیت، اور میں رہ گیا، کن لوگوں کے درمیان رہ گیا میں، وبقیت فی خلف، ایسے نکمے نالائق لوگوں میں رہ گیا، کجلد الاجربی، نااہل نکمے لوگوں کے درمیان میں رہ گیا. ایسے بڑے نیک لوگ کیسے تھے، جن کے سرپرستی میں لوگ زندگی گزارتے تھے، آج ہمارے سر پر کوئی آدمی ہے ہی نہیں ایسا، اور میں ایسے لوگوں کی سرپرستی میں زندگی گزار رہا ہوں جو کیسے ہیں. اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھ کے کہنے لگی، لبید اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے، لبید اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے، ہم نے لوگ کیسے کیسے لوگوں کی سرپرستی میں زندگی گزاری، اور میں ایسے لوگوں کے درمیان باقی رہ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر وہ لبید ہمارا زمانہ دیکھ لیتا، اگر لبید ہمارا زمانہ دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا کہتا. حضرت زہری اپنے شاگردوں کو یہ بات سنا کر کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. حضرت زہری کہتے ہیں رحم اللہ عروہ، اللہ عروہ پہ رحم کرے، فکیف لو ادرک زماننا ھذا، اگر عروہ اس زمانے کو دیکھتے، زہری کے زمانے کو، پتہ نہیں کیا کہتے. پھر زبیدی کہتے ہیں اللہ زہری پہ رحم کرے، زہری تو عروہ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اگر زہری اس زمانے کو دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا کہتے. اس طرح دیکھیں روایت کہاں تک چل رہی ہے. پھر ابو حمید ابو حمید کہتے ہیں اللہ اکبر. قال عثمان رحم اللہ محمدا فکیف لو ادرک زماننا هذا. اللہ محمد یعنی محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بلکہ یہاں جو محمد ابن مہاجر جو ایک راوی ہیں یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ اس زمانے کو دیکھتے تو پتہ نہیں کیا کہتے. اس طرح بولتے 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 رحم اللہ احمد ابن المغیرہ, اللہ احمد ابن مغیرہ پہ رحم کرے, وہ ہمارا آج کا زمانہ دیکھتے تو کیا کہتے. اس طرح کی بات چلتے 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 آج یہ بات آئی ہے کہ ہم سوچیں اگر اس زمانے کو اگر وہ لوگ دیکھ لیتے تو وہ کیا کہتے اس زمانے کو. ہاں امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں کہے گئے بات, اگر صحابہ اپنی قبروں سے اٹھ کے آ جائیں ہم مسلمان ان کو دیکھ کر بے وقوف کہیں گے اور وہ ہم کو دیکھ کر منافق کہیں گے. اگر صحابہ اس زمانے میں اپنی قبروں سے اٹھ کر آئیں ہم ان کو دیکھ کے کہیں گے یہ تو بالکل پاگل ہیں منافق بے وقوف ہیں. ان کو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو فرمایا لیت شعری کیف امتی بعدی, پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بعد میرا حال میری امت کا. حین تتبختر رجالهم وتمرح نساؤهم, کہ مرد اکڑ کر چلیں گے اور عورتیں کیا ہیں عورتوں میں آوارہ گردی آ جائے گی. میری امت کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. مردوں میں توازو ہونی چاہیے تھی وہ توازو نکل جائے گی. وتمرح نساؤهم, عورتوں میں آوارہ گردی آ جائے گی. ولیت شعری حین یصیرون صنفین, کیا ہوگا پتہ نہیں میرے بعد یہاں تک کہ میری امت دو حصوں میں تقسیم ہوگی. صنفا ناصبی نحورهم فی سبیل اللہ, میری امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی زندگی میں کو مقصد بنایا ہوا ہوگا. وصنفا عمانا لغیر اللہ, میری امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو ہر کام کرے گا اللہ کے دین کا کام نہیں کرے گا. عمال کہتے ہیں کام والا بن کر رہے گا لغیر اللہ, اللہ کے غیر کا. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتراب الساعة ان یرى الہلال قبلا فیقال لیلتین وان تتخذ المساجد طرقا وان یظہر الموت فجاء. او کما قال علیہ السلام. تین فتنے بتا رہے ہیں اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنوں کے زمانے میں یہ تین چیزیں بھی ظاہر ہوں گی. ایک فتنہ کیا ہے, لوگ چاند دیکھیں گے, چاند نظر آئے گا کہیں گے لیلتین, یہ دوسرے دن کا چاند ہے. دیکھیں ہے نہیں ہے, آدمی بچے اس سے. اَن يَرَى الْحِلَالُ قَبْلًا, لوگ دیکھیں گے چاند کو پہلے سے اور دیکھ کے کہیں گے لیلتین, یہ دو دن کا چاند ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ دو دن کا چاند ہے, ہو سکتا ہے دو دن کا ہو لیکن کل نظر نہیں آیا تو مہینہ شروع نہیں ہوا اور آج ظہور نظر آیا تو آج سے مہینہ شروع ہو گیا. ہاں اس طرح کی بات آدمی نہ کرے, کیوں؟ اس سے امت میں پھوٹ پڑتی ہے, اس سے امت میں فتنہ پیدا ہوتا ہے. ہاں وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرَقًا, دوسری بات کیا ہے, لوگ مسجدوں کو گزرگاہ بنائیں گے, تئے سیر و تفریح کی جگہ بنائیں گے. لوگ مسجد میں آئیں گے, اپنے زمانے میں جا کے دیکھیں باتھ روم یوز کرنے کے لیے آتے ہیں انڈیا میں, باتھ روم یوز کر کے چلے گئے, چہرہ دھونے کے لیے آتے ہیں دھو کے چلے گئے. لوگ مسجد کو طرق کہتے ہیں, سیاہ گاہ تفریح گاہ راستہ بنانا. آج دنیا میں دیکھیں جتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں, دلی کی جامع مسجد ہو, آگرہ کی مسجد ہو, ترکی کی مسجد ہو, مسجد قرطبہ ہو, مسجدیں آج کیا ہو گئیں, گزرگاہ سیرگاہ تفریح گاہ بن گئیں, حتیٰ کہ دو رکعت تحیت المسجد بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. اسی لیے ہم مسجد میں جب آئیں, مسجد میں آ کر کوئی عمل نہ چل رہا ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ کے بیٹھنا یہ مستحب ہے. کسی نہ کسی عمل میں مسجد میں آدمی دنیا کے غرض کے لیے نہ آئے, آئے تو مسجد میں کوئی نہ کوئی عمل کرے. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھو، یہ مستحب ہے. ایک آدمی بیٹھ جائے وہ استحباب ختم ہو گیا، استحباب ختم ہو گیا، پھر کیا کرے؟ اگر نہیں بیٹھ گئے بھول گئے، قرآن شریف کی دو چار آیتیں پڑھ لیں، کیونکہ یہ عبادت گاہ ہے، یہ گزرگاہ نہیں ہے، یہ عبادت گاہ ہے، یہ گزرگاہ نہیں ہے کہ یہاں آدمی بس اپنے تفریح کے ذریعہ بنائے. اور پھر فرمایا وَأَن يَظْهَرَ الْمَوْتُ الْفُجَاءَ، اچانک موتیں شروع ہو جائیں گی. ارے ابھی اچھے تھے کیسے ہیں، کل ہی بات ہوئی میری ان کی، موت الفجاءتی، اچانک کی موت کثرت سے ظاہر ہونے لگے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین علامتیں ہیں جو قیامت میں میری امت میں، قیامت کے قریب میری امت میں پیدا ہوں گے. وعن عبد الرحمن بن عمر بن عمر الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتراب الساعة کثرت القطر وقلت النبات وکثرت القراء وقلت الفقهاء وکثرت الامراء وقلت الامناء. قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے، بارشیں کثرت سے ہوں گی لیکن پیداوار کم کر دی جائے گی. اللہ اکبر، بارشیں کثرت سے ہوں گی، زمین کی برکتوں سے آدمی محروم ہو جائے گا. وہ آسمان کی وہ نفع والی بارشیں بھی نہیں ہوں گی، بارشیں زوردار ہوں گی لیکن زمین، قلت النبات. پھر فرمایا وکثرت القراء، قرآن پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے، قرآن قاریوں کی بہتات ہو جائے گی. وقلت الفقہا، قرآن کا فہم رکھنے والے کم ہو جائیں گے، قرآن کا فہم. پھر فرمایا وکثرت الامراء، مالداروں لوگوں میں مال بڑھ جائے گا لیکن امانت دار کم رہ جائیں گے، امانت دار کم رہ جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے مال دیا امانت کو لانا، اللہ نے توفیق دی قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی محنت شروع کرنا، یہ مطلب ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں سمجھ نہیں رہا تو یہ فتنے سے میں متاثر ہو رہا ہوں، مال ہے امانت نہیں ہے، اس فتنے سے، وہ فتنہ دجالی میرے اندر آ رہا ہے. یعنی اس کو یہ ہے عملی، یہ عملی فتنہ ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان رباد جہال وقراء فسقت. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قیامت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، عباد جہال. عباد کہتے ہیں، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، عباد کہتے ہیں بہت کثرت سے عبادت کرنے والا. عباد جہال، کثرت سے لوگ عبادت کریں گے لیکن ان کی عبادتیں جہالت پر ہوں گی. عبادت کرنے والا اپنی عبادتوں کو علم کی روشنی میں نہیں کرے گا. نمازیں کثرت سے ہوں گی لیکن نماز کے اندر جہالت ہوگی. قرآن کثرت سے پڑھیں گے لیکن قرآن پاک کے اندر بہت سی غلطیاں ہوں گی. عباد جہال کیا مطلب؟ یہ امت علم کی سرپرستی میں ہمیشہ رہی ہے، اس امت کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن اس کی عبادتیں کیا ہوں گی؟ جہالت پر چلیں گی. عباد جہال، ایک طرف عبادت انتہا پر ہوگی لیکن اس کی عبادت انتہا درجے میں جہالت پر ہوگی. اللہ ہم سب، کیا مطلب ہے؟ ماں میں کیا کروں؟ میں اپنی دعائیں قنوت صحیح کروں، میں اپنا تحیات صحیح کروں، میں اپنی درود شریف صحیح کروں، میری نماز صحیح ہو، میرا قرآن صحیح ہو، میری عبادتیں علم کی روشنی میں ہو، جہالت پر نہ جائیں میری عبادتیں. اور جاہل عابد سے کیا مطلب ہے؟ جاہل عابد سے مطلب، اللہ اکبر، جاہل عابد کی تشریح علماء نے یہ بھی کی ہے، آدمی عبادت کرے گا کرتا رہے گا لیکن جہل ایک علم سے وہ جہالت پر رہے گا، عبادت کرتے 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 اپنے اندر کبر میں مبتلا ہوگا. ایک طرف عبادت کرے گا دوسری طرف اس کے اندر توازو کا علم نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے نا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی سفر کر رہا تھا، عجیب روایت ہے، ابو داؤد شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوم کا واقعہ سنا رہے ہیں اس امت کو، سنو بول کیسا عجیب، کہ عبادت، کثرت سے عبادت کرنے والا، اس کی عبادت پر اللہ کی ایسی رحمت متوجہ ہوئی جہاں وہ جاتا بادل اس کے سر پہ ہوتا. اندازہ لگاؤ کیسا عبادت گزار ہوگا, جہاں جا رہا ہے وہ اس کے اوپر بادل سایہ کیا ہوا ہے, دور سے گنہگار نافرمان اللہ کا بندہ گزر رہا ہے, اس نے دیکھا کیسا نیک آدمی ہے بھائی, کیسا نیک آدمی ہے, مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے, تھوڑی دیر رہنا ہے. ہوتا ہے آدمی کو دیکھ کے ہی جو ہے نا اس کی نورانیت کھینچتی ہے, مجھے تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنا ہے. وہ گیا, جا کے اس کے ساتھ سلام کر کے بیٹھ گیا. اس نے دیکھا کوئی گنہگاری ہی ٹپک رہی ہے, کوئی چیز اس کے اندر دین نام کی نہیں. اس نے حقارت کے ساتھ دھکے دیے, ہٹ جا یہاں سے, ہٹ جا یہاں سے, نکل جا میرے سامنے سے, دور ہٹ. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو یہ حکم دیا, دونوں سے کہو کہ نئے عمل شروع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت کرنے والا اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں مٹا دی گئیں, اور اس کو بولو کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نیک آدمی کو دیکھ کر اس نے اپنے دل میں اس کا اکرام کیا. دیکھیں عجیب کیسے ہیں, یہ اللہ کا نظام اس طرح چلتا ہے, اللہ کا غیبی نظام, اللہ کی جو خاموش لاٹھیاں ہوتی ہیں نا اس طرح پلٹتی ہیں آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا. اسی لیے دوستو کیا ہے, ایک طرف آدمی سیکھے, دوسری طرف اس عبادت کے ساتھ مجھے توازو سیکھنا, مجھے اخلاص سیکھنا, مجھے کیا ہے یہ کبر سے, حسد سے, عجب سے, ریا سے بچنا سیکھنا, یہ میرے لیے ضروری ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے کے اندر لوگ عبادت کریں گے لیکن جہالت پر ہوں گی ان کی عبادتیں, نماز خوب ہوگی حسد دل میں ہوگا. اعلم, جان لیجئے, فقہ کی ایک کتاب ہے شامی, علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ ایک کتاب لکھے ہیں فقہ کی, تقریباً 12 جلدوں میں, وہ رد المختار, در مختار, شامی سب اسی کو بولتے ہیں, فتوی کی کتاب ہے وہ کوئی تصوف کی ایسا نہیں سمجھیں کہ کوئی اس میں, فتوی کی کتاب ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک حرف فتویٰ ہے. فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا حرف آخر ہے. اس کتاب کے مقدمے میں شروع میں حضرت نے لکھا ہے, اعلم ان العلم علم الاخلاص وعلم والاخلاص والتواضع, اخلاص کا علم سیکھنا, تواضع کا علم سیکھنا, حسد سے بچنے کا علم سیکھنا, کبر سے تکبر سے بچنے کا علم سیکھنا, فرض عین, یہ فرض عین ہے. یہ حضرت جو فرض عین لکھ رہے نا, کسی اور کتاب میں ہوتا تو فرض عین سمجھتے, چونکہ ایسے ہی بول رہے ہیں. یہ شانی کے اندر فرض عین کا مطلب یہ فقہی اصطلاح میں ہے. میں انشاءاللہ اس کو کبھی اس بہت تقریباً 4-5 لائن میں یہ حضرت نے عبارت لکھی ہے, اس وقت مختصر یاد آئی, کبھی انشاءاللہ اس کو بھی میں دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کتنی عجیب طریقے سے ہماری طرف رہنمائی ہوئی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان اول هذه الامه خيارهم واخرها شرارهم مختلفين متفرقين فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلتاته منيته وهو ياتي الناس ما يحب ان يؤتى اليه. الله, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو میری امت کا ابتدائی حصہ خیر ہی خیر والا ہے نہیں ہے؟ میری امت کا ابتدائی حصہ خیر ہی خیر والا ہے. کون سا حصہ؟ صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا. اس امت کا جو ابتدائی حصہ خیر ہی خیر والا, وآخرها شرارهم, اور آخری حصہ تو بدترین ہے. پہلا حصہ ایسا, دوسرا حصہ ایسا, آخری حصہ. یہ شر جو ان میں پیدا ہوا, کیوں پیدا ہوا؟ دو وجہ سے پیدا ہوا, مختلفین متفرقین. مختلفین متفرقین, کہ ان کی طبیعتوں میں اختلاف اور ان کے دلوں میں پھوٹ پڑ چکے. یہ شر جو آپ نے فرمایا, کیا مطلب ہے؟ امت کے اول حصے کو, طبقے کو آپ نے خیار فرمایا کیونکہ ان میں اختلاف نہیں تھا, ان میں دلوں میں پھوٹ نہیں تھی. دلوں میں کیا نہیں تھی؟ پھوٹ تھی. اختلاف یعنی رائے کا اختلاف تھا, عملوں کا اختلاف تھا, لیکن اس کے باوجود اکرام تھا, محبتیں تھیں, دلوں کے اندر کی پھوٹ نہیں تھی. قرآن کریم کے اندر اللہ نے تین قسم کے عذاب ذکر فرمائے. سورہ انعام میں هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعثكم بعث بعض. کیا فرمایا؟ اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے, چاہے تو عذاب اوپر سے, چاہے تو عذاب نیچے سے, اور پھر ويذيق بعثكم, اگر چاہے اللہ تعالیٰ تمہیں جماعت جماعت بنا کر آپس میں لڑا دے. اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں دو پہلے جو عذاب ہیں اس امت پر اللہ نے محفوظ کر دیے, تیسرا عذاب اس امت کے لیے اگر اللہ چاہیں تو اوپر سے عذاب برسا دیں, برسا سکتے ہیں, لیکن آپ کی مزدلفہ کی دعا ہے. چاہے تو اللہ زمین کا عذاب ایسا او قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم, پیروں کے نیچے سے عذاب تمہیں لائیں جس سے تم سب ختم ہو جاؤ, لیکن نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی دعا ہے. لیکن تیسری دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی, کیا ہے وہ؟ تمہاری جماعتیں جماعتیں بنائیں گی, تمہیں آپس میں بھیڑا دیں گے, اختلاف متفرقین مختلفین. اور ان دو بیماریوں کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا؟ یہ امت کا آخری حصہ شرار ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ پر اور آخرت کی دن پر اگر کوئی ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے, وہ لوگوں سے لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرے جیسے اپنے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا مطلب؟ اپنی زندگی اس طرح گزار لے, اللہ نے اگر آخری زمانے میں اگر پیدا کیا ہے زندگی اس طرح بنا لینا کہ جو میں چاہوں اپنے لیے وہی دوسروں کے لیے چاہوں. چاہیے کہ موت اس کی اس حال میں آئے. کیا مطلب؟ موت تک مرتے دم تک ایک اصول اپنا یہ طے کر لینا کہ جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے وہی میں دوسروں کے لیے پسند کروں. اس کی برکت سے اللہ کیا کریں گے, اس امت کا جو شر ترین طبقہ ہے اس شرارت سے اس فتنے سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حصہ خیر والا, دوسرا حصہ شر والا. یہ شر والا جو حصہ ہے ان کے دلوں کے پھٹن اور اختلاف کی وجہ سے وہ شر ان میں آیا ہے, لیکن اس شر سے اگر کوئی بچنا ہے ایک کام وہ کرے, آخر تک موت تک زندگی کے آخری سانس تک اس حال میں زندگی گزارے. کس حال میں؟ جو چیز میرے لیے پسند وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث ہے پڑھ لیں اس کو. عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, 100 حدیثیں ہیں جو فتنہ کے دور کی جس کو جمع کی ہیں, 100 حدیثیں کم از کم 10 حدیثیں تو ہو جائیں. عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استحلت هذه الامه الخمر بالنبيذ والربا بالبيع والسحت بالهديه والتجروا بالزكاه فعند ذلك هلاكهم ليزدادوا اسما. الله دین اللہ کی امانت ہے, اس دین میں گھریلو تاویلوں سے بچنا چاہیے. گھریلو تاویل سمجھتے ہیں نا؟ ہاں, گھریلو تاویل کہتے ہیں اپنی تاویل سے بچنا ہے, خانہ ساز تاویل, اپنی تاویل, اپنی من گھڑت, اپنی ذہن کی اپنی تاویلوں سے اس دین کو اللہ کے دین کو بچانا ہے. ایسی تاویل جس سے دین کے بنیاد بگڑ جائیں, حلال حرام ہو جائے, حرام حلال ہو جائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت اس طرح دین میں تاویلیں کرے گی, کیسے؟ حرام کو حلال بنا لے گی, حرام چیزوں کو حلال بنانے کے لیے اس طرح تاویلیں کرے گی. کس طرح تاویل کرے گی؟ کہ نبیذ کو, یعنی شراب کو نبیذ کہی جانے لگی. شراب کیا ہے؟ شراب ہے, حرام ہے. الخمر اس کو نبیذ, نبیذ کہتے ہیں جو نبیذ تمر ہے نا. ہاں, یعنی کیا مطلب؟ شراب کو شربت کا نام دیں گے. نبیذ شربت کو کہتے ہیں, پینے کی چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ کو حلال کیا, شراب کو حرام قرار دیا. جب میری امت شراب کو شربت کا نام دے گی, شراب کو شربت کا نام دے گی نہیں. اسی لیے دوستو آدمی بچے, احتیاط کرے, شراب جو چیز حرام ہے اس کو حلال بنانے کی کبھی کوشش نہ کرے، کیونکہ حلال اور حرام یہ اللہ ہی کا کام ہے. والربا بالبيع، سود کو تجارت کرنے لگے گی، سود کو تجارت بنانے لگے گی. کہنے لگی نہیں، سود بھی ایک تجارت ہے، ہمارے دونوں میں فرق ہے. سود کو تجارت بنانے لگے گی. والسحت بالهدیۃ، رشوت کو ہدیہ کہنے لگے گی. رشوت ہوتا نا، رشوت. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہدیہ تو وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا جاتا تھا، آج کا ہے، آج تو رشوت ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بول رہے ہیں، ہدیے میں رشوت میں ایک فرق ہے. بنیادی بات میں عرض کروں، ہم سمجھتے ہیں رشوت جو ہے صرف وہ لائروں کو، جج کو، قاضیوں کو، حاکموں کو دینے کو کہتے ہیں. نہیں، رشوت میں اور ہدیے میں فرق ہے. ہدیے کا مقصد محبت اور تعلق کا اظہار ہوتا ہے. یہ آپ کو ہدیہ ہے، اس کا صرف مقصد کیا ہے؟ مجھے آپ سے محبت ہے، تعلق ہے، اللہ کے لیے میں آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں، کوئی اور غرض نہیں ہوتی. یہ ہدیے کا مقصد ہے. رشوت ہدیہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی دنیا کی غرض ہوتی ہے. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص شہد کا مٹکا پیش کیا، شہد کا، اور پیش کرتے ہی کہنے لگے، حضرت میرا فلاں شاہ دوست جو ہے وہ قید خانے میں ہے، آپ اس کی ذرا سفارش کر دیں. نہیں نہیں، عبداللہ ابن مسعود امام اوزائی سے کہنے لگا، حضرت یہ شہد کا مٹکا قبول کر لیں، میرے لیے دعا کر دیں. حضرت نے فرمایا، دعا کروں یا شہد کا مٹکا لو، دو میں سے ایک بول دیں. آپشن دیا. کہنے لگے نہیں، دعا کر دیں، شہد کا مٹکا اٹھا لیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بالکل یہی عمل ہوا. حضرت کے پاس ایک آدمی ہدیہ پیش کر کے کہنے لگا، دعا فرمائیں. حضرت نے کیا کہا؟ دعا مسلمان کا حق ہے، حق پورا کرنے کے لیے جو حق ہے وہ حق پورا کرنا ہے، اس میں مال بیچ میں لانا یہ رشوت ہے. آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی پہنچا، کہنے لگا کہ ابن زیاد سے آپ میری سفارش کر دیں، اس کے قید میں میرا ایک دوست پھنسا ہوا ہے. چنانچہ آپ نے سفارش کر دی اور اس نے چھوڑ دیا. جیسے ہی وہ نکلا، حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. فرمایا، اس میں شبہ، اس میں رشوت کا شبہ ہے، میں نے لے لیا، منع کر دیا. دیکھو کیسے بچتے ہیں. یہ سخت، سخت اسی کو کہتے ہیں. اور ایک سخت میں حضرت مفتی تقی صاحب رمضان برکاتہ نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، ہر وہ ہدیہ جس ہدیے میں یہ بات ہو کہ وہ بھی مجھے دے گا تو یہ بھی اسی میں داخل ہے، یہ بھی وہ بھی مجھے دے گا. اسی لیے ہمارے ہدیے محبت نہیں پیدا کر رہے. ہمارے ہدیے جو ہے نا، ہدیہ صرف محبت پیدا کرتا ہے، اور ہدیہ بھی آدمی دے رہا ہے، محبت بھی نہیں بڑھ رہی. وجہ کیا ہے؟ یا تو اس میں نی اغراض، یا تو اس میں کیا امید، ایکسپیکٹیشن کہ مجھے ادھر سے اور ملے. آدمی جو ہے اس کی آمین میں یہ دے رہا ہے، نہیں وہ اس نے میرے آمین میں اتنا دیا تھا، اس کی شادی میں اتنا پہنچا رہا ہے، اس نے اتنا نہیں. بس صرف اخلاص کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس. شمس الدین زہبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر سے نقطہ نکالیں، اس آیت میں اللہ نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے، رشوت کو حرام قرار. اسی لیے رشوت لینا، رشوت دینا، یہ دونوں حرام ہیں. اسی لیے جو ہے نا آدمی کیا کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے تھے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب بات یاد آئی. کتاب الزہد میں حضرت نے لکھا ہے، ایک درہم، ایک ڈالر سمجھے، ایک درہم رشوت سے بچنا، حرام سے بچنا، ایک لاکھ درہم صدقہ کرنے سے زیادہ افضل میں سمجھتا ہوں. کیسی نگاہ تھی دیکھیے، فقیہ تھے یہ لوگ دین کے. کیونکہ نتیجہ جو ہے نا ہمیشہ ارزل کے تابع ہوتا ہے. ایک گیلن دودھ میں ایک پیشاب کا قطرہ ڈال دو، کوئی پیے گا؟ ارے بھائی، ہزار قطرے دودھ کے ہیں، ایک قطرہ تو پیشاب کا ہے، پی لے یار. کیونکہ نتیجہ جو ہے برائی کی طرف چلا گیا. ایک لاکھ ڈالر ایک آدمی جمع کرے، اس میں ایک ڈالر بھی اگر اس میں حرام کا جمع ہو جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی لیے جو ہے نا فرمایا میری امت حرام چیزوں کو جب حلال بنانے لگے گی اپنی تاویلوں سے، رشوت کو ہدیہ بنائے، سود کو تجارت کہنے لگے، شراب کو شربت کہنے لگے، وَتَّجَرُوا بِالزَّكَاةِ، زکات سے بزنس کرنے لگے، یہ ایک نیا دے مال، زکات کے مال سے بزنس ہو رہا ہے، کیسے؟ زکات ہے، زکات کس کا حق ہے؟ غریبوں کا حق ہے، لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی عقل لڑا رہا ہے، میں تو $2,000 زکات دے دوں گا ختم ہو جائیں گے، یہ 2,000 انویسٹمنٹ کروں گا میں اور کر کے پورا پروفٹ انہی کو دوں گا، پوری پروفٹ انہی کو دوں گا، زکات کے بزنس کو تجارت بنایا ہے، وَتَّجِرُوا بِالزَّكَاةِ، پورا حق ان لوگوں کا تھا لیکن اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے نا زکات کو جو ہے نا مال تجارت میں لگایا اور اس کی پروفٹ پہنچا رہا ہے اور وہ اصل وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. فرمایا جب یہ فعین دزالی کا ہلاک ہوں، اگر یہ چیز میری امت میں پیدا ہو جائے، وہی وقت ہے ان کی تباہی کا، وہی وقت ہے ان کی تباہی اور بربادی کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دین کی ہر قسم کے ظاہری باطنی علمی عملی عقیدے کے فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم لك الحمد لك الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من كل بلايا والمصائب والأعداء والأمراض. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ جو حدیثیں اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پڑھی ہیں، اے اللہ ان حدیثوں کو ہماری زندگی میں داخل فرما، جن فتنوں سے جن شرور آفات سے آپ نے ہمیں آگاہ فرمایا، اے اللہ آپ کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ان فتنوں سے ہماری، ہمارے دین کی، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان عملی فتنوں سے اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، ہماری کمائیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کو، یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرما. یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں دین کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ رہیں، دنیا سے جائیں تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر قسم کی عافیت، سہولت، راحت و عزت عطا فرما، برکت کے فیصلے فرما، ہر قسم کی تباہی، ہلاکت و بربادی سے، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے، پریشانی سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.